الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين. عنوان ہمارا غسل کے احکام مسلسل کئی ہفتے بیان ہوا. اختتامی گفتگو ہماری اگر غسلی جگہ پر نماز پڑھی جائے یا غسلی لباس میں نماز پڑھی جائے تو کیا کیفیت آئی ہوتی ہے, نماز کے بارے میں بھی اور نمازی کے گناہ کے بارے میں بھی. اگرچہ یہ گفتگو کل ختم ہو جانا چاہیے تھی مگر مسئلے کا فقط ایک ٹکڑا چھوٹا سا باقی رہ گیا, وقت ختم ہو گیا تھا, لہذا اسے آج مکمل کر کے ایک نئی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اور اس نئی گفتگو کا تعلق ہے کفارے کے مسائل سے. پہلے اسے ہم مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کی تفصیلات شروع کریں گے. مسئلے کے فقط آخری حصے کا پہلو فقط بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ قَاطِرٌ لَمْ يَجُزْ التَّصَرُّفُ فِي تَرَكَتِهِ إِلَّا بِمُرَاجِعَةِ وَلِيِّهِ الشَّرْعِي مِنَ الْأَبِ أَوِ الْجَدِ ثُمَّ الْقَيِّمِ ثُمَّ الْحَاكِمِ الشَّرْعِي. کہتے ہیں کہ جیسے کل مرنے والے کے مال کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ مرنے والے کا مال موجود ہو مگر اس پہ مالی واجبات ہوں تو ایسی صورت میں سارے مالی واجبات پہلے ادا کیے جائیں گے, اس کے بعد ورثہ کو تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر مرنے والے کے ورثہ میں قاصر موجود ہوں, قاصر کے دو مطلب ہوتے ہیں جو پہلے بھی میں بیان کر چکا تھا, یعنی نابالغ بچے یا پاگل, یہ وارث بنے ہوں, تو ایسی صورت میں ان کے مال میں کسی طرح سے تصرف کرنا جائز نہیں ہے. کسی طرح سے تصرف کرنا جائز نہیں کا مطلب جو مثالیں میں پہلے دے چکا تھا کہ اگر آپ مجلس سے سوئم کرنا چاہتے ہیں تو بالغ ورثہ کے مال سے کریں, اگر آپ مستحب کفن یا مستحب دفن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بالغ ورثہ کے مال سے کریں, نابالغ کے مال سے یہ اخراجات نہیں کیا سکتے. اسی طرح سے نابالغ کے مال سے دوسرے طرح کے کوئی اخراجات نہیں کیا سکتے, اس کے مال میں تصرف نہیں کیا سکتا. یہاں تک کہ اگر نابالغ کا حصہ مکان میں ہے, مرنے والا مر گیا مکان میں نابالغ کا حصہ بھی آ گیا, تو نابالغ کے حصے میں اگر مکان ہے تو جو غسل کفن دفن سے متعلقہ معاملات ہیں اس میں تو اس کے مکان میں جانے کی اجازت ہے, مثلا تعزیت کے لیے جانا پڑتا ہے. مرنے والے کے موت سے متعلقہ جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں جو جانا پڑتا ہے وہ تصرفات تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ ہم نے گھر کو مفت میں استعمال کیا یا بلا وجہ استعمال کیا. اگر نابالغ کا مال ہے تو ہم اس طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر مرنے والا مر گیا, ایک تو گھر چھوڑ کے گیا ہے لیکن جو گھر کا سامان ہے وہ بھی اسی کا ہے, اور گھر کے سامان میں مثلا کھانا پینا چائے دودھ یہ سب بھی مرنے والے ہی کا ہے, اس لیے کہ مرنے والے کے مال سے خریدا گیا ہے, تو ایسی صورت میں گھر میں عیادت نہیں تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں تو تعزیت کرنے میں اگر وہ کھانا کھلا رہے ہیں تو نابالغ کے مال سے نہیں کھا سکتے. جو وہ بالغ برس آئیں وہ اپنے مال میں سے کھلائیں آنے والوں کو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو نابالغ کے مال میں زیادہ احتیاط برتنا پڑے گی. اصل میں تو قاصر کا لفظ ہے, قاصر کا مطلب ہے نابالغ اور پاگل, ان کے مال میں زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی. اب اگر ان کے مال میں تصرف کرنا چاہتے ہیں, یہ فقط ان کا معاملہ نہیں ہے کہ جو تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں, ان کا معاملہ نہیں ہے کہ جن کا شمار رشتہ داروں میں ہوتا ہے یا پڑوسی میں ہوتا ہے, خود گھر والوں کا بھی معاملہ ہے. گھر والے بھی یعنی بچے کی سگی ماں وہ بھی بچے کا مال استعمال نہیں کر سکتی, بچے کا سگا بھائی وہ بھی بچے کا مال استعمال نہیں کر سکتا. اگر بچے کا مال استعمال کرنے کی کوئی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں یہ تین چار افراد ہیں جن سے اجازت لینا ضروری ہے. تین چار افراد سے اجازت لینا ضروری کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ موجود ہیں تو انہی سے اجازت لی جائے گی, اگر موجود نہیں ہے تو بعد میں ترتیب کے ساتھ جو آ رہے ہیں ان سے اجازت لی جائے گی. کہتے ہیں الا بمراجعت ولی الشرعی, سوائے یہ کہ بچے کے ولی شرعی سے اجازت لی جائے, ورنہ بچے کے مال میں تصرف نہیں ہو سکتا ہے. سوائے یہ کہ بچے کے ولی شرعی سے اجازت لی جائے. بچے کا ولی شرعی کون ہوتا ہے؟ من الاب او الجد, باپ اور دادا, ان دونوں کو برابر کے اختیارات ہیں بچے کے مال پر. نہ صرف بچے کے مال پر بلکہ بچے سے متعلقہ دوسری چیزوں پر بھی باپ اور دادا کو برابر کے اختیارات ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ کے اختیارات زیادہ ہیں, جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے, باپ کے اختیارات زیادہ نہیں ہیں. باپ اور دادا دونوں کے اختیارات برابر ہیں. چنانچہ بچے کا مال اگر استعمال کرنا چاہیں, باپ سے پرمیشن لے لیں تب بھی چل جائے گا, دادا سے اجازت لے لیں تب بھی چل جائے گا, دونوں کی اجازت یکساں کارآمد ہے. ہاں اگر باپ اور دادا موجود نہ ہو تو ثم القیم, پھر اس کے بعد قیم. قیم کہتے ہیں اس شخص کو کہ باپ اپنے موت کے وقت کسی کو مقرر کر کے جائے کہ میرے بچے کی نگرانی کرنا, یا دادا. دیکھیں باپ اگر کسی کو نگراں مقرر کر کے جا رہا ہے مگر دادا موجود ہے تو اس نگراں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, اس نگراں کی کوئی بات نہیں چلے گی. یعنی فرض کیجئے کہ باپ اور بیٹے میں پرانا جھگڑا تھا. ہمارے معاشرے میں ایسا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ کئی کئی سال باپ اور بیٹے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. اب جب باپ کا انتقال ہونے لگا تو وہ اپنے کسی قریبی رشتے دار کو وصیت کر کے جا رہا ہے. قریبی رشتے دار کون ہے؟ مثلا بھائی کو وصیت کر کے جا رہا ہے یا اپنی ہی بیوی کو وصیت کر کے جا رہا ہے یا مثلا اپنے سالے کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے بچے کا خیال رکھنا, میرا بچہ نابالغ ہے اس کی حفاظت کرنا, اور بچے کے ماموں نے کہا کہ ہاں آپ بے فکر رہیں میں اس کی پوری نگرانی کروں گا. لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا ابھی دادا موجود ہے تو ماموں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اگرچہ باپ اس کو وصیت کر کے گیا تھا مگر اس کے باوجود ماموں کے اختیارات بالکل نہیں چلیں گے, دادا کی موجودگی میں فقط اور فقط دادا کے اختیارات چلیں گے. لہذا اگر ماموں یہ کہے بھی کہ بھئی مرنے والے نے مجھے ہستانہ کیا نگراں بنایا تھا اور سارے اختیارات میرے سپرد کر کے گئے تھے, تب بھی اختیارات ان کے پاس نہیں جائیں گے, اختیارات دادا کے پاس جائیں گے. اب جیسا دادا کہے گا ویسا بچے کی مصلحت کے مطابق کام کرنا پڑے گا. ماموں کی بات نہیں مانی جائے گی, اگر ماموں کی بات نہیں مانی جائے گی تو ماں کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. ماں کو تو نگراں مقرر ہی نہیں کیا ہے, ماں کو بھی نگراں مقرر کر سکتا ہے مگر اگر نہیں کیا تو ایسی صورت میں جو نگراں مقرر ہے اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی, دادا کی بات مانی جائے گی. ہاں باپ اور دادا دونوں نہ ہو تو ایسی صورت میں جس کو نگراں مقرر کیا ہے اسے کہا جائے گا قیم, پھر ذمہ داری اس کی ہو جائے گی, وہ پھر بچے کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. اگر کوئی شخص بچے کا مال استعمال کرنا چاہتا ہے تو بچے کے مال کو استعمال کرنے کی یہ قیم اجازت دے سکتا ہے. یہ جو اجازت دے سکتا ہے اس میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جہاں کہیں بھی یہ کسی کو بچے کا مال استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے وہاں وہ خود اس بات کو پیش نظر رکھے گا کہ جہاں اجازت دے رہا ہے وہاں بچے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس لیے اجازت دے رہا ہے, ورنہ اجازت نہیں دے سکتا. یہ بچے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس لیے اجازت دے رہا ہے. مثلا اجازت دے رہا ہے کہ بچے کی فیس دی جائے, اسکول کی فیس دی جائے, تو اسکول کی فیس دینے میں بچے کے لیے مصلحت ہے کہ اس کو تعلیم ملے گی, اس کو ایجوکیشن ملے گا یا آگے بڑھے گا. مثلا بچے کو ٹیوشن پڑھانا ضروری ہے تو ٹیوٹر کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, وہ ٹیوٹر کو جو پیسے دے رہا ہے وہ اپنی جیب سے دینا لازمی نہیں ہے, وہ بچے ہی کے مال میں سے دیا جائے گا. تو بچے کے مال میں سے اگر ماں نکال کے دے رہی ہے ٹیوشن پڑھانے والے کو, قرآن پڑھانے والے کو, مدرسہ پڑھانے والے، مکتب پڑھانے والے کو، تو یہ سارے پیسے بچوں کے مال، بچے کے مال میں سے دیے جا رہے ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں بچے کی مصلحت ہے، لہٰذا بچے کی مصلحت کے مطابق اگر خرچ کیا جا رہا ہے تو اجازت ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر خرچ کر دیا جائے جہاں بچے کی مصلحت نہ ہو، پھر اجازت نہیں ہے۔ بچے کی مصلحت نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے جو خاندان میں ایک رواج ہوتا ہے، بظاہر تو گاڑیوں کی ریس آپ نے دیکھی ہوتی ہے، موٹر سائیکلوں کی ریس دیکھی ہوتی ہے، وہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سبقت لے جانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ منی بس کی ریس بڑی خطرناک آپ نے دیکھی ہوگی، کیسے کبھی الٹ بھی جاتی ہو، اسی طرح کی ریس چل رہی ہوتی ہے آپس میں رشتے داروں میں، مگر وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کوئی بول بھی نہیں رہا ہوتا، مگر ریس کیا چل رہی ہوتی ہے، بھائی فلاں کا بیٹا مرتضیٰ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہمارا بچہ سرکاری اسکول میں کیوں پڑھے، ہمارا بچہ بھی مرتضیٰ میں پڑھنا چاہیے، بھائی فلاں کا بچہ مثلا چنون کے لباس پہنتا ہے، وہاں کے کپڑے پہنتا ہے، تو ہمارا بچہ یہ کھوڑی گارڈن کے کپڑے کیوں پہنے، فلاں کا بچہ مثلا وہ بڑی مشہور مشہور کمپنیاں ہیں، بڑی مہنگی مہنگی چیزیں وہ بیچتے ہیں، وہاں کا سوٹر پہنے مثلا، تو ہمارا بچہ لنڈے کا سوٹر کیوں پہنے، یہ ایک دوڑ معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے، اعلان نہیں کرتا اس کا کوئی، نہ کہیں آپ کو بینر بینر نظر آئے گا، مگر یہ دوڑ چل رہی ہے۔ اب اس دوڑ کی خاطر اگر بچے کو کسی بڑے اسکول میں ڈال دیا، اس دوڑ کی خاطر اگر کسی ایسے ٹیوشن پڑھانے والے کے سپرد کر دیا جو بہت زیادہ پیسے لیتا ہے، اس دوڑ کی خاطر مثلا اس کو دور کے اسکول میں ڈال دیا جس کی وجہ سے اب اس کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ زیادہ بڑھ گیا، تو اس کی اجازت نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے دیکھیں بچے کو کتنے اچھے اسکول میں ڈال دیا، فقط یہ کہلوانے کے لیے، یہ بچے کی مصلحت نہیں، چنانچہ بچے کا پیسہ آپ اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کی جیب مبارک سے نکالیں نوٹ اور خرچ کریں، کوئی حرج نہیں، آپ اپنی جیب سے کرنا چاہیں جتنا کرنا چاہیں کریں، بچے کے مال سے اب اس طرح کا خرچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بچے کے مال سے فقط وہی اخراجات ہوں گے جس میں بچے کی خاص مصلحت پائی جاتی ہو، آپ کا شوشہ اس میں نہیں دیکھا جائے گا۔ لہذا اگر قیم موجود ہے تو قیم سے اجازت دینا پڑے گی بچے کا مال استعمال کرنے کے لیے، وہ بھی موجود نہ ہو، بچے کا باپ بھی مر گیا، بچے کا دادا بھی مر گیا، کسی کو وصی مقرر کر کے نہیں گیا، کسی کو نگراں مقرر کر کے نہیں گیا، تو اب بچے کا نگراں کون ہو جائے گا؟ ثم الحاکم الشرعی، حاکم شرعی اس کا نگراں بن جائے گا، لہذا حاکم شرع سے اجازت لینا پڑے گی۔ حاکم شرع سے جو اجازت لینا پڑے گی اس میں بھی حاکم شرع ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور عام طور پر وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ عام طور پر اجازت نہیں دینے کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے بچے کا باپ مر گیا، بچے کا دادا مر گیا، کوئی باقی نہیں ہے۔ اب عام طور پر اگر ایسے بچوں کے ماں کے پاس یا باپ کے پاس پیسہ تھا، اب پیسے والے لوگ نہیں ہیں، تو عام طور پر ایسے بچے شرارتی بھی بہت ہوتے ہیں، لہذا اگر ان کو ٹیوشن پڑھانا ہے تو ٹیوشن پڑھانے کی خاطر کچھ مار پیٹ کرنا پڑتی ہے۔ مار پیٹ کی اگر اجازت دینا ہے کہ بھائی اگر بچہ لیسن نہ کرے تو مثلا ایک چانٹا مارنے کی اجازت دیتی ہے، حاکم شرع اجازت نہیں دے گا، آپ کو کبھی اجازت نہیں دے گا۔ آپ کہیں کہ بھائی یہاں تو بچے کی مصلحت موجود ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں ماریں گے تو بچہ صحیح طرح سے پڑھے گا نہیں، صحیح طرح سے اپنا سبق یاد نہیں کرے گا، جو ہوم ورک ہے وہ ہوم ورک پورا نہیں کرے گا، مگر اس کے باوجود حاکم شرع اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ بچے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مسائل جو جانتا ہے، ان مسائل سے جو واقف ہے، وہ ان ساری چیزوں کے مطابق اجازت دے گا۔ یعنی کچھ مقامات پر بچے کی مصلحت بھی ہوتی ہے مگر اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ شرع حرام ہے، اور کچھ مقامات پر اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ وہاں بچے کی مصلحت ہی نہیں ہے۔ لہذا جو اجازت دینے والا ہے، اچھا اجازت دینے والا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کبھی باپ بنیں گے، آپ بھی کبھی دادا بنیں گے، تو آپ کو بھی جی آپ بھی کبھی قیم بنیں گے، اور عین ممکن ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آپ حاکم شرع یا اس کے وکیل بنیں گے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کے لیے تو چاروں چیزیں ممکن ہیں. تو ایسی صورت میں ان سارے مسائل کا سمجھنا آپ کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ کہاں اجازت دی جائے بچے کے معاملے میں اور کہاں نہ دی جائے. آخری مسئلہ, ہماری گفتگو بس ختم ہو گئی, بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے. لا باس بحمل المغصوب فی الصلاۃ و ان تحرک بحرکات المصلی. چونکہ نمازی کے لباس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, اس لیے نمازی کے لباس ہی کا آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کہا تھا کہ خصبی لباس پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا, جو لباس بھی ساتر بن رہا ہے اس ساتر لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر غصبی لباس اس نے پہنا ہوا نہیں ہے, غصبی لباس اٹھایا ہوا ہے, اٹھایا ہوا کا مطلب ہاتھ میں رومال اٹھایا ہوا ہے مثلا غصبی, یا جیب میں ڈالا ہوا ہے کوئی غصبی لباس, تو اگر لباس اٹھایا ہوا ہے یا جیب میں ڈالا ہوا ہے تو اگرچہ یہ مناسب تو نہیں ہے مگر اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے, اس سے نماز غلط نہیں ہوتی ہے. لا باسب حمل المقصوب فی الصلاۃ, کہتے ہیں اگر غصبی چیز کو اٹھایا ہوا ہے نماز میں تو کوئی حرج نہیں. اچھا, اس میں نماز کی بات بھی نہیں, سوری لباس کی بات بھی نہیں ہے. لباس کے علاوہ مثلا موبائل ہی ہے, موبائل اٹھایا ہوا ہے غصبی موبائل, چوری شدہ موبائل, کہتے ہیں اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی. اگر کوئی چیز نماز کے عالم میں غصبی ہے اور اٹھائی بھی ہے تو اٹھائی ہوئی چیز کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. وہ انتحرک بھی حرکات المصلی, اگرچہ وہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہے, جیسے نماز پڑھنے والے کا لباس ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے, یہ چیز بھی بالکل اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہے, مگر اس کے باوجود اس کی نماز باطل نہیں ہوگی.
اگر کوئی
نجس چیز بوتل میں ہو اور وہ جیب میں رکھی ہوئی ہو تب بھی نماز باطل نہیں ہوگی. جی ہاں, مگر یہ چونکہ نجاست کے مسائل ابھی بیان نہیں ہو رہے ہیں تو زیادہ تفصیلات اس وقت کم از کم نہیں آ سکتی ہیں. کتاب غسل کے قریب قریب سارے مسائل مکمل ہو گئے. کتاب غسل کے علاوہ اگر غصبی جگہ پہ نماز پڑھی جائے, غصبی لباس میں نماز پڑھی جائے, یہ ساری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ گئی. اب ہم نئے سرے سے ایک دوسرا عنوان شروع کر رہے ہیں, قبل اس کے بابا سے بلند ایک سلوات پڑھیں. دوسرے عنوان کا تعلق ہے کفارے سے, کفارہ. اچھا, کفارے ہمارے ذہن میں عام طور پر یہ ہے کہ رمضان کا روزہ نہ رکھا جائے تو کفارہ دینا پڑتا ہے. بہت تیر مارا کسی نے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ منت اگر پوری نہیں کی تو کفارہ دینا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں. کافی تفصیلات ہیں کن کن چیزوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور کیا کیا اس کی تفصیلات ہیں. رمضان کے روزے میں بھی اگر کفارہ دینا پڑتا ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں. کیا تفصیلات کا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے میں مثلا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے, کیا ہم پر لازم ہے کہ 60 کے 60 ایک ہی وقت میں ہم سب کو دیں کھانا, یا ہم اس میں وقفہ ڈال سکتے ہیں, دو کو آج دیا, پھر دو کو دو ہفتے بعد دیا, پھر چار ہفتے بعد دیا. پھر ایسی صورت میں اگر کفارہ دیتے دیتے, دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ 60 روزے رکھنے, دوسرا 60 مسکین کو کھانا کھلانا. روزے رکھتے رکھتے ہم روزے بیچ میں رکھنے کے قابل نہ رہے, بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے. کفارہ دیتے دیتے ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, اب کفارہ آگے نہیں دے سکتے, اب کیا کریں. بہت ساری تفصیلات ہیں, یہ فقط رمضان کے ہزار روزے کی تفصیلات میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ورنہ اور بہت ساری چیزیں کہ جہاں پر کفارہ دینا پڑتا ہے. یہاں پر جو کفارے کا ٹاپک ڈسکس ہوگا وہ حج کے کفارے سے ہٹ کر ہے. جیسے کہ حج کرنے والے حاجی کے لیے جن غلطیوں کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا ہے اس کی تفصیلات زیادہ بھی ہیں اور الگ بھی ہیں. اسی طرح سے جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور عمرے کے دوران میں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑتا ہے, اس کی تفصیلات بھی الگ ہیں اور زیادہ بھی ہیں. وہ تفصیلات یہاں پر نہیں آئیں گی. یوں سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی احرام پہن لیا, چاہے عمرے کا احرام پہن لیا یا حج کا احرام پہن لیا, ان کے کفاروں کی تفصیلات یہاں نہیں آ رہی, وہ ٹاپک یہاں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اس کا تذکرہ ہوتا ہے مناسک حج کی کتاب میں, وہ یہاں نہیں ہو رہا. ان کفاروں سے ہٹ کر باقی جتنے کفارے دیے جاتے ہیں ان کی تفصیلات یہاں شروع کر رہے ہیں. اور جو ہم نے کہا کہ عام طور پر ایک دو چیزوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کفارہ ہوتا ہے, وہ بھی پوری تفصیلات نہیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ساری مکمل تفصیلات کفارے کے حوالے سے اس کتاب میں ہے. میرا اندازہ یہ کہ اردو میں موجود نہیں ہے, آپ بتا سکیں گے اردو میں کفارے کا توزیع المسائل میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں یعنی باقاعدہ کوئی کتاب کی صورت میں, چیپٹر کی صورت میں توزیع المسائل میں نہیں. یہ جیسے باقاعدہ پورا چیپٹر بتا رہے ہیں کفارے کا, ایسا نہیں. جی آ جائے گا سب, تھوڑا سا انتظار کریں, سب کچھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ. الفصل الاول فی اقسام الکفارات, پہلی فصل ہے کفارے کتنی قسم کے ہوتے ہیں, کون کون سی قسمیں ہیں تو کفاروں کی, ان اقسام پر پہلی فصل میں پورا تذکرہ آئے گا. وہ مورد و ثبوتہا, اور کن کن چیزوں کی وجہ سے کفارہ ثابت ہوتا ہے, یعنی کیا ہم سے غلطی ہوئی کہ کفارہ آئے گا, ان ساری چیزوں کی تفصیلات. کہتے ہیں القسم الاول الکفارۃ المرتبۃ, پہلی قسم ان کفاروں کی کہ جس میں ترتیب ہے. ترتیب کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کو ایک عمل انجام دینا ہے, اگر وہ نہ کر سکیں تو دوسرا کرنا ہے, دوسرا بھی نہ کر سکیں تو تیسرا کرنا ہے. اسے کہا جاتا ہے مرتبہ, ترتیب کے ساتھ ہے. مثلا پہلے آپ کو غلام آزاد کرنا ہے, آج کی دنیا میں غلام مل ہی نہیں رہا ہے تو کہاں سے آزاد کریں گے, چلیں وہ پہلا کینسل ہو گیا, اب اس کے بعد دوسرے کی باری آئے گی. وہ کیا ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں, آپ خود بیمار ہیں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے, اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر تیسرے کی طرف جانا پڑے گا, اگر رکھ سکتے ہیں تو پہلے اس دوسرے پر ہی عمل کرنا پڑے گا. اسے کہا جائے گا مرتبہ, ترتیب کے ساتھ, یعنی ترتیب کا خیال رکھنا ہی ضروری ہے یہاں پر. وہ کون کون سے ہیں؟ وحیا فی ثلاثت موارد, تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ترتیب کے ساتھ کفارہ دینا لازمی ہے. نمبر ایک کفارۃ الزہار, زہار کا کفارہ. زہار معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ سنا آپ کیا ہوتا ہے زہار؟
اپنی
محلہ
کے بارے میں
جی صحیح ہے جواب ان کا, صحیح ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے جواب دیا, مگر چونکہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیز پائی نہیں جاتی اس لیے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا ایک طریقہ ہے, علیحدگی کا ایک طریقہ ہے. جیسے طلاق علیحدگی کا ایک طریقہ ہے کہ طلاق دی جائے تو دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی, جیسے خلا علیحدگی کا طریقہ ہوتا ہے کہ خلا دے دی جائے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے زہار ہے جس سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے خاص جملہ بولنا پڑتا ہے تب جا کے علیحدگی ہوتی ہے, اگر وہ جملہ نہ کہا جائے تو علیحدگی نہیں ہو سکتی. جیسے طلاق کا خاص جملہ ہے وہ خاص جملہ ہی کہنا پڑے گا تب طلاق واقع ہوگی. برادران اہل سنت کی طرح نہیں کہ فقط طلاق 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 کہا تو جھٹکا 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 ختم, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں باقاعدہ وہ جملہ کہنا پڑتا ہے طلاق کا, تب طلاق بنتی ہے, اس سے پہلے طلاق نہیں. اسی طرح سے زہار کا ایک جملہ ہے, یہ جملہ کہنا پڑتا ہے تب جا کے یہ علیحدگی واقع ہوتی ہے. اب اس جملے کو میں آپ کے سامنے بیان کروں اس کا فائدہ نہیں ہے, کیوں علیحدہ کروانے والا کوئی جملہ آپ کو سکھاؤں؟ ملانے والا کوئی جملہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا, ورنہ عام طور پر عربی زبان کا یہ جملہ ہوتا ہے اور جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں, نہیں جاننا اچھا ہے, کیا فائدہ اس کا, اس کے جاننے کا ذرا ہے بھی ذرا بےہودہ قسم. تو اب زہار ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے. اچھا علیحدگی ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ اب اگر پھر دوبارہ شوہر اس کو کینسل کرنا چاہے, اس زہار کو کینسل کرنا چاہے, جیسے طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ تین نجاستوں تک شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, یعنی دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے, تو اس میں بھی ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی اس زہار کو کینسل کرنا چاہے, جیسے وہاں طلاق کو کینسل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, یہاں زہار کو کینسل کرنا چاہے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. وہ کفارہ کفارہ مرتبہ کہلاتا ہے, ترتیب والا کفارہ ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کفارت و قتل الخطا، اگر کسی شخص نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، غلطی سے کسی کو قتل کر دیا کا مطلب ہے گاڑی چلا رہا تھا اچانک کوئی بیچ میں آ گیا اور مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا، تو یہ غلطی سے مر گیا. غلطی سے اگر یہ اس طرح سے کوئی مر گیا، ہماری ڈرائیونگ کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی مر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اب تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ دیت دینا ہوتی ہے، اس کی دیت تو دینا ہی ہوتی ہے، مگر اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. اس کفارے کا نام ہوتا ہے کفارہ مرتبہ، وہ کفارہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے. وَيَجِبُ فِيهِمَا، ان دونوں کا کفارہ ایک جیسا ہے، لہذا جو دونوں کا کفارہ ایک جیسا ہے اس کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں، کہ تیسری چیز کا تذکرہ بعد میں کریں گے. وَيَجِبُ فِيهِمَا، ان دونوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ اِسْقُ رَقَبَتِن، سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کرنا. آج کے زمانے میں یہ کر ہی نہیں سکتے، غلام ملتا ہی نہیں. اگر نہ ملے تو اب دوسرے کی باری آئے گی. فَإِنْ عَجَزَ، اگر یہ کرنے سے عاجز ہو جائے، یہ نہ کر سکے انسان، فَصَيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو دو مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. زہار والے عمل میں بھی اور قتل خطائی میں بھی، ہماری وجہ سے کوئی اگر بندہ مر گیا تو دو مہینے روزے رکھنے پڑیں گے. فَإِنْ عَجَزَ، اور اگر کوئی شخص دو مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، پہلے بیمار ہے، اپنے روزے بےچارے نہیں رکھ پا رہا ہو، فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، اگر نہ کر سکے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پھر اس کے بعد یہ والا عمل، تیسرا پہلو اس مقام پر آئے گا. تو یہ کفارہ بالکل رمضان کے کفارے کی طرح لگ رہا ہوگا آپ کو. آپ نے توزیع المسائل میں جو کفارہ پڑھا ہے رمضان کا، اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ غلام آزاد کریں، 60 روزے رکھیں، 60 مسکین کو کھانا، مگر ان میں اختیار ہے جو چاہیں کریں، اس میں اختیار نہیں ہے. اس میں ترتیب کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پہلے غلام آزاد کریں، وہ نہیں کر سکتے تو روزے رکھیں، وہ نہیں کر سکتے تو پھر کھانا کھلائیں. وَكَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ، یہ ابھی ان دنوں میں رجب شعبان کے مہینوں میں بہت سارے لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ مستحب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے قضاء روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی کا زمانہ. اگر کسی شخص نے قضاء روزہ رکھا ہے، پچھلے رمضان میں روزہ چھوٹ گیا تھا، رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی قضاء کرنی تھی اس کو، لہذا قضاء روزہ رکھا ہے، قضاء روزہ اگر کوئی شخص توڑ دے تو اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے، کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ رمضان کے روزے کا کفارہ. لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی قضاء رکھ رہا ہے اور قضاء روزے کو اس نے توڑ دیا، تو اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دار و مدار ہے کہ زوال سے پہلے توڑ دیا یا زوال کے بعد توڑ دیا. اگر زوال سے پہلے توڑ دیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں. زوال کا مطلب جو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر توڑ دیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، لیکن یہ زوال کے بعد اگر روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَيَجِبَ فِيهَا اِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، اس میں 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. اگر زوال کے بعد رمضان کا قضا روزہ توڑ دیا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر یہ نہ کر سکیں فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، ترتیب ہے نا، پہلی ترتیب میں چیز آتی ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر آئے گا 3 روزے رکھنا، اس ایک روزے کے بدلے میں 3 روزے رکھنا. یہ گفتگو مکمل ہوئی ہے ان کفاروں کی کہ جس میں ترتیب ہے، ہمیں پہلے یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں کر سکے تو دوسرا کرنا ہے، دوسرا نہیں کر سکے تو تیسرا کرنا ہے. اب آئیے دوسری ترتیب. القسم الثانی الکفارۃ المخیرہ، دوسری قسم کفاروں کی جہاں اختیار ہے. ایک دو تین باتیں آپ کو بتائی ہیں، تین میں سے جو چاہیں کر لیں، یہ کفارہ ہے مخیرہ کہا جاتا ہے. وہی فی ثلاثۃ موارد، اور یہ بھی 3 مقامات پر ہے جہاں اختیار کے ساتھ کفارہ دینا ہوتا ہے، ان کے بھی 3 مقامات ہیں. نمبر 1 کفارۃ من افطر فی شہر رمضان، بتعمد العقل او الشرب او الجماع او الاستمناء او البقاء على الجنابه. کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ کوئی شخص توڑ دے. اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کتنے کام کرنے کی وجہ سے رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانا اور پینا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کھانے اور پینے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹل چیزیں کتنی ہوا لمبی تفصیل جی جی نہیں ادھر بتائیے کتنا کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے یہاں آٹھ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی مجتہدین کے یہاں نو چیزوں ہیں. کون سی ایک چیز ہے جو آغا سیستانی کا نہیں ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی ہاں، پانی میں پورا سر ڈبو دیا جائے تو باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. زیادہ سوئمنگ کرتے ہوئے اوپر سے ڈائیو ماری روزہ ٹوٹ گیا، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، ڈائیو مارنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پانی میں سر کو ڈبو دیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو آٹھ چیزیں ہو گئی. اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے بھی روزہ توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں دو حصے ہیں، اس مسئلے کے دو حصے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کفارہ دینا پڑے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اچھا کون سی چیزیں آٹھ میں سے کہ جن کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا ہے، اگر ان کے ذریعے سے روزہ توڑا جائے تو کفارہ دینا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں. اگر پانچ چیزوں کے ذریعے سے کوئی شخص اپنا روزہ توڑے تو اسے کفارہ دینا ہوگا، باقی تین چیزوں کے ذریعے سے روزہ توڑے تو کفارہ نہیں دینا پڑتا. وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جس سے کفارہ آ جائے گا؟ وہ ہے کھانا، پینا، نمبر تین جمع کرنا، نمبر چار استمناء، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے یہ کہا جائے کہ جان بوجھ کے منی نکالیے. جان بوجھ کے منی نکالنا کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا کام کا مطلب ہے کہ یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسی ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں، یا خود ہاتھ سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، یا کوئی کتاب ایسی پڑھ رہے ہیں، یا کچھ نہیں کر رہے ہیں فقط خیالات میں گم ہیں اور یہ عمل ہو رہا ہے. اگر روزے کے عالم میں ایسا کیا تو روزہ تو باطل ہو گئی ہوگا، اس روزے کی قضا تو کرنی ہی کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. وہ کفارہ معلوم ہے آپ کو، آپ ہی رائے. وہ یہ کہلاتا ہے استمناء. اور پانچویں چیز ہے البقاء علی الجنابتہ. جب انسان اپنا روزہ شروع کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ طہارت کے عالم میں اپنا روزہ شروع کرے. طہارت کے عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی طرح کا کوئی غسل واجب نہیں ہونا چاہیے. اگر مرد ہے تو جنابت کا غسل مثلا اس پہ واجب نہیں ہونا چاہیے، اگر عورت ہے تو جنابت کے علاوہ حیض کا غسل اس پہ واجب نہیں ہونا چاہیے، نفاس کا غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، استحاضہ کا غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی غسل واجب نہیں ہونا چاہیے. البتہ تفصیلات اس کی لمبی چوڑی ہیں، یہ تو فقط ہم نے اشارہ کیا ہے، ہر ایک کی بڑی لمبی لمبی تفصیل ہے، مگر وہ جب روزے کے مسائل بیان ہوتے ہیں وہاں اس کی تفصیل آتی ہے. تو جب انسان روزہ شروع کرے طہارت کے عالم میں شروع کرنا لازمی ہے، نجاست کے عالم میں روزہ شروع نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص نجاست کے عالم میں روزہ شروع کرے گا تو اس کا یہ روزہ ہوا ہی نہیں، غلط ہے. نہ صرف یہ کہ روزہ نہیں ہوا بلکہ اس روزے کی اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اس کا. چنانچہ یہ پانچویں چیز ہے کہ طہارت کے عالم میں روزہ شروع کرنا ضروری ہے. اگر نجاست کے عالم میں روزہ شروع کیا تو کفارہ دینا پڑے گا. اچھا البقاء علی الجنابہ، جنابت، اچھا ذرا سا میں اور اس کو محدود کر دوں تو زیادہ بہتر ہے، جیسی عبارت لکھی ویسے ہی ترجمہ کروں. اگرچہ حیض و نفاذ و استحاضہ اس کے مسائل کی تفصیل ہے، اس میں کفارہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ایک الگ تفصیل ہے، مگر کم از کم جنابت کا غسل جس پر واجب ہو جائے اس پر تو یقیناً کفارہ ہے. باقی میں تفصیلات ہیں، چونکہ یہ ابھی مورد نہیں ہے اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں. تو نمبر ایک، یہ وہ چیز ہے جان بوجھ کے روزہ توڑ دینا، ان پانچ چیزوں کے ذریعے سے اس سے کفارہ آ جائے گا. نمبر دو، کفارۃ من افسد اعتکافہ الواجب بالجمع ولو لیلا. ہمارے یہاں چند سالوں سے اعتکاف ہونے لگے، چند سالوں کا مطلب آپ لوگوں نے تو جب سے شو ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے دیکھا ہوگا، مگر اس سے پہلے اعتکاف نہیں ہوتے تھے. یعنی 20 سال پہلے شیعوں میں اعتکاف جیسی کوئی چیز سمجھی بھی نہیں جاتی، دیکھو سمجھتا بھی نہیں تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے. یہ علماء کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ نہ صرف سمجھنے لگے ہیں بلکہ کرنے بھی لگے ہیں. مگر اس کے باوجود اعتکاف میں اب بھی یہ رجحان کم ہے کہ خواتین اعتکاف میں بیٹھیں. اچھا یہ شروع ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہو رہا ہے، کہیں کہیں ہو رہا ہے. اعتکاف چونکہ عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اگرچہ لازمی نہیں کہ وہ رمضان ہی کے مہینے میں کیا جائے، رمضان سے ہٹ کر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ عام طور پر مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کچھ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں. مرد بیٹھے ہیں یا خواتین بیٹھے ہیں، باقاعدہ پوری کوئی تنظیم ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی انجمن ہوتی ہے جو پورا اعتکاف کا پروگرام چلا رہی ہوتی ہے اور ان کے تحت پروگرام ہو رہا. مگر اعتکاف کی عبادت انجام دینے کے لیے کسی انجمن، کسی تحریک، کسی آرگنائزیشن کی ضرورت تو نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی کوئی بھی آدمی بیٹھ جائے مسجد میں اور اعتکاف شروع کر دے اپنا. اور کئی مقامات پہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں چپ چاپ اپنا اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی وہ تنظیم اعتکاف نہیں بھی کروا رہی ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف. تو اگر اس طرح سے کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہے تو اس پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا. بیوی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، بس حجاب کا خیال رکھنا پڑے گا اسے. یہ اس منزل تک میں آپ کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اگر بیوی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہاں غلطی کا امکان موجود ہے، وہ جو غلطی ہوگی اس کا کفارہ دینا پڑے گا. غلطی کا مطلب ہے کہ میاں بیوی ہے لہذا شرعاً ان کے لیے جمع جائز ہے مگر اعتکاف کے عالم میں جائز نہیں. اچھا اعتکاف کے عالم میں جائز نہیں کا مطلب ہے چاہے روزہ کھل بھی گیا ہو تب بھی جائز نہیں. گھر پہ اگر روزہ کھل گیا ہے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن اعتکاف میں اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں رات میں بھی اجازت نہیں. نہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کفارہ تو من افسد اعتکاف ہو. اچھا اس سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے، اگر دن میں اس نے ایسا کام کیا تو روزہ بھی باطل، اعتکاف بھی باطل، دونوں چیزیں باطل. اور رات میں اس نے اگر ایسا کیا کام کیا تو روزہ تو باطل نہیں ہو سکتا رات میں، اعتکاف کم از کم باطل ہو جائے گا. ویلحق به علی الاحفد وجوبا الجماع المسبوق بالخروج المحرم. اعتکاف میں کئی طرح کی پابندیاں آ جاتی ہیں، ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، مسجد کے حدود کے اندر اندر رہنا. اب اگر کوئی شخص مسجد کے حدود سے باہر نکل گیا تو اعتکاف تو اس کو ویسے ہی باطل ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا اعتکاف. لیکن بہت سارے لوگ ویسے پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، نہ صرف بیٹھے رہتے ہیں بلکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، حالانکہ اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو گیا. اب اگر فرض کیجئے کہ جو میں نے مثال بنائی تھی کہ میاں بیوی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور یہ دونوں مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف تو دونوں ختم ہو گیا. لیکن دونوں اعتکاف سے نکلنے کے بعد بھی اگر یہ والا مباشرت والا عمل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر بھی ان کو کفارہ دینا پڑے گا. اگرچہ اعتکاف ان کا ختم ہو گیا ہے مگر پھر بھی ان کو کفارہ دینا پڑے گا. ان کا اعتکاف کیوں ختم ہوا ہے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی وجہ سے. اچھا مسجد سے باہر نکلنے، آپ طلبہ ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اعتکاف میں جاتے بھی ہیں، ہر سال کچھ لوگ چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں اعتکاف میں، تو آپ کے لیے خود بھی جاننا ضروری ہے مسئلے کو اور جو آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر مسجد کی حدود جتنی بھی ہے مسجد کی حدود ایک قدم بھی باہر نکالا فوراً اعتکاف ختم ہو جائے گا. ایک قدم بھی باہر نکالنے سے اعتکاف ختم ہو جائے گا. لوگ تو باقاعدہ باہر بیٹھ کے چائے وائے پی کے گپے شپے لڑا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اندر آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا اعتکاف باطل ہو گیا. اگر ایک قدم بھی باہر نکالیں اعتکاف باطل. اب اگر فرض کیجیے اس طرح سے اعتکاف باطل ہو گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے مباشرت کی ہے، کہتے ہیں تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو کفارہ دینا پڑے گا. جی اب یہ اعتکاف کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. چلیں آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، اس کو ہم جواب دے دیتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا مسجد کے صحن سے باہر نکل جائیں تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، جواب اس کا یہ ہے کہ ٹرسٹی نے جتنے مسجد کے حدود معین کیے ہیں، جس پر مسجد کا صیغہ پڑا گیا ہے وہ مسجد کہلائے گا. عین ممکن ہے کہ مسجد کا صحن بنایا گیا ہو مگر صیغہ نہ پڑا گیا اس پر، تو وہ مسجد نہیں کہلائے گا. عین ممکن ہے کہ تعمیرات بھی ہو گئی ہوں ادھر ادھر کی مگر صیغہ نہیں پڑا گیا، تو وہ مسجد نہیں کہلائے گی. اور عین ممکن ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی تعمیرات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں بنایا مگر صیغہ پڑ لیا کہ یہاں سے یہاں تک سارا مسجد ہے. اگر مسجد کا صیغہ پڑھ لیا گیا ہے، یعنی مسجد مان لیا گیا اسے، تو ایسی صورت میں مسجد کے سارے احکامات اس پر آ جائیں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں سے قدم باہر نہیں نکال سکتا وہ. جی جی اب وہ بھی بتا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ رہ گیا بیچ میں. وَإِن بَطَلَ اعتکافُهُ بِهِ، اگرچہ باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ویسے ہی باطل ہو چکا ہے، مگر باطل ہونے کے بعد بھی اگر یہ مباشرت کر رہا ہے تو احتیاط واجبی کے کفارہ دینا پڑے گا، بشرط عدم رفع یدہی عنہ، اس شرط کے ساتھ کہ ابھی اس نے اعتکاف سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی وہ یہ سمجھ رہا کہ میں اعتکاف میں ہوں، ابھی اعتکاف چل رہا ہے میرا. ہاں جب وہ سمجھ لے کہ بس اعتکاف ختم ہو گیا، اس کے بعد تو اس کو اجازت ہے، ورنہ ساری زندگی کب تک روک سکتے ہیں. میاں بیوی ہاں پھر اگر اعتکاف سے باہر نکلے گا تو یہ والا کفارہ نہیں لگے گا. وہ جو ہے جرمانہ کہ اس کو دوسرا اعتکاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کی بھی بڑی لمبی تفصیلات ہیں. تو اگر کفارہ اس کا ہے بھی تو کفارہ اس کا اعتکاف ہی ہے، اس کو کفارہ نہیں کہیں گے، قضا سمجھ لیجیے، وہی اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. نہیں، یہ انسان کی تھوڑا سا انسان پر منحصر ہے، جتنا خدا نے کہا ہے اتنا منحصر ہے. جیسے امیر المومنین کا کلام ہے نا کہ انسان کتنا آزاد ہے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ تو ایک ٹانگ کی مقدار میں تو بڑا آزاد ہے، خدا نے اس کو آزاد رکھا، پھر کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو نہیں کر سکتا، یعنی کم از کم آدھا آزاد نہیں. تو جتنی آزادی خدا نے دی ہے اتنا آزاد ہے، لہٰذا جتنی چیزیں کہا کہ یہ تمہارے اوپر منحصر ہے اتنی منحصر ہو جائیں گی، جتنی کہا کہ نہیں تمہارے پر منحصر نہیں ہے اتنی نہیں ہوں گی. لہذا اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں تو اس کا اعتکاف چل رہا ہے، نہیں، اعتکاف تو باطل ہے. مگر چونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اعتکاف چل رہا ہے، اس کے باوجود یہ غلطی کر رہا ہے، تو اس کو ایک اور جرمانہ دینا چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ، کہ خود سمجھ بھی رہا ہے کہ میرا اعتکاف چل رہا ہے پھر بھی یہ غلطی کر رہا ہے، لہٰذا اس کو ایک اور جرمانہ دینا چاہیے. اس حوالے سے یہ اچھا. تو ایک چیز جہاں کفارہ مخیرہ ہوتا ہے، اختیار ہے کہ آپ یہ دیں یا یہ دیں یا یہ دیں، اس میں ایک چیز ہو گئی رمضان کا روزہ توڑ دینا، دوسری چیز ہو گئی اپنا اعتکاف توڑ دینا مگر مباشرت کے ذریعے سے، اور تیسری چیز ہے وَقَفَارَةُ تو حَنْسِ الْعَهَدِ، عہد کے ذریعے سے اپنا عہد توڑ دینا، جو عہد کیا ہے وہ عہد توڑ دینا، اس کا بھی کفارہ ہے. یہ تین چیزیں میں نے فہرست آج مکمل کر دی، چونکہ عہد ایسی چیز ہے کہ جس کو ذرا تفصیل سے سمجھانا پڑے گا، تو انشاءاللہ باقی گفتگو کل آپ کے سامنے آئے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. صلوات پڑھیں.